الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد أرسلنا إنا نحن نزلنا الذكر. بے شک ہم نے ہی نصیحت نامہ اتارا ہے، قرآن اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت یقیناً کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں. فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ اگلی امتوں میں. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اور جب جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا ہے. إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو ان رسولوں کے ساتھ ان لوگوں نے استہزاء اور مذاق کیا ہے، ان کا مذاق اڑایا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، دیکھیے آپ ہی ایک رسول نہیں دنیا میں تشریف لائے، بلکہ آپ سے پہلے رسولوں کا برابر سلسلہ جاری رہا اور ان رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوم کے لوگوں نے ٹھٹے اور مذاق اڑایا ہے. آج اگر آپ کے ساتھ یہ ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیے، تسلی رکھیے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین ایسے ہی ہم اس چیز کو رچا دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں. یہ ہم جاری کرتے ہیں، ہم چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے، یہ جو ٹھٹے بازی مذاق اڑانا یہ ہم مجرموں کے دل میں ڈالتے ہیں. برائی کرتے وہ ہیں، نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. یہ ساری چیزیں توفیق الہی پر منحصر ہیں. آدمی کسی دین کو قبول کرتا ہے، کتاب الہی کو قبول کرتا ہے، یہ سب اللہ کی توفیق ہے. اور جب کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تو مجرموں کے دل میں یہ احساس اور جذبہ بھی ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ ٹھٹے بازی کرنے لگتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں. اور یہ سب اس لیے اللہ تعالیٰ کراتے ہیں کہ ان کے اوپر بات محقق ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ یہ پکے مجرم، پکے نافرمان، اور اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے اور حشر کے میدان میں ان کا فیصلہ کیا جائے. لا یؤمنون بہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے ہیں. وقد خلت سنت الاولین اس سے پہلے اولین کا طریقہ بھی گزر چکا ہے، یہی رہا. آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے، جتنی امتیں آئیں، ان کا طریقہ بھی یہی رہا. انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ مذاق کیا، تھٹے اڑایا، دین کا استہزاء کیا، یہی کرتے رہے. چنانچہ جو اللہ کا فیصلہ ہونے والا تھا وہ فیصلہ نافذ ہوا، یا اگر یہاں دنیا میں فیصلہ نہیں ہوا ہے تو آخرت میں فیصلہ ہونے والا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ اگر ہم ان کے اوپر آسمان کے دروازے بھی کھول دیں. فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ اور اس پر وہ چڑھنے لگ جائیں. انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا پرسوں، یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے ایک مطالبہ یہ کیا تھا کہ آسمان سے فرشتوں کو بلائیے اور وہ آ کر ہم سے کہہ دیں کہ یہ رسول سچا ہے اور تم لوگ اس کی بات مانو تو پھر ہم بات مانیں گے. اب حق تعالیٰ اس کا جواب دو گنا بڑھ کر دے رہے ہیں. آسمان سے فرشتہ آنا نہیں ہے تمہارے لیے غیب سے انتظام کیا جائے کہ تم کو آسمانوں میں بھیج دیں اللہ تعالیٰ، اور سب کے سب آسمانوں پر چڑھ جائیں، اتنا اہتمام اور اتنی عزت کے ساتھ تم کو آسمانوں پر بھی لے جائیں، اور وہاں جا کر حق تعالی بتا دے تم کو کہ دیکھو میرا یہ دین ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، تم اس کی بات مانو، تب بھی حالت تمہاری یہ ہوگی، لقالو یقیناً تم یہ کہو گے، انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پر سحر کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، ہم سحر کیے گئے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حقیقتاً ہم نہ آسمان پر گئے، نہ اللہ سے ہماری ملاقات ہوئی، نہ اللہ نے کوئی بات کہی، سب بیکار کی باتیں ہیں. اتنی بات آخری درجے تک پہنچا بھی دی جائے تب بھی یہ نافرمان منکر منکر ہی رہیں گے، پھر اس سے زیادہ کی کیا آپ توقع رکھ رہے ہیں؟ کیوں ان کے اوپر اتنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ بس آپ کا کام کرتے جائیے، آپ نگراں نہیں ہیں ان کے اوپر، آپ کا کام تذکیر کرنا ہے اے پیغمبر، اس لیے ان کی ستانے پر، ان کے پریشان کرنے پر آپ کو دل میں کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، پریشان حالی آپ کے لیے نہیں آنی چاہیے، پریشانی آپ کو نہیں آنی چاہیے، یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی محنت کی جا رہی ہے اور ان کے اوپر ذرا برابر اثر نہیں ہوتا، آپ یہ سب باتیں نہ سوچئے، آپ اپنا کام کیجئے، بس باقی ہم دیکھ لیں گے، اس سے بے فکر رہیے آپ. جس قوم کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ وہ آسمان پر بھی چڑھ کر اللہ تعالی سے ملاقات کر کے آئیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ اندازہ لگائیے وہ کیسے لوگ ہوں گے، اور پھر وہی لوگ اس دین کے ساتھ کیسے ٹھٹے اور مذاق اڑائیں گے، پھر وہی لوگ اس کلام مجید کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کتنی انتھک اور آخری درجے کی کوشش کریں گے. اس لیے حق تعالی نے یہ آخری پیغام اور آخری کلام جس کو ذکر سے تعبیر کیا، ذکر معنی نصیحت نامہ، یاد دلانے والی چیز، قوموں کو رہنمائی کرنے والی چیز، اس کو اتارا، اور نہ صرف اتارا بلکہ حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ دی. کیا مجال کوئی شخص اس کے اندر تحریف کر سکے، اس کے رد و بدل کر سکے؟ چنانچہ آج اتنے سال ہو گئے ایک حرف نہیں بدلا سکے، ایک معنی تبدیل نہیں کر سکے، یہ اللہ کی حفاظت کا نظام ہے جو غیب سے چل رہا ہے. وللہ جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں پر اللہ کے لشکر ہیں جو اس سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں. اور ایک بات ذہن میں ہمیشہ رکھیے، بات یہ ہے کہ کلام الہی صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ نقطے کی بات ہے، سمجھیے اس کو کیا ہم کہہ رہے ہیں، یہ سمجھیں گے تو پچاسوں مسائل آپ کے سامنے آئینے کی طرح سے آ جائیں گے، اور ہر چیز آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے. اللہ کے کلام کا مطلب صرف معنی نہیں، یہ حروف نہیں ہے، کلام اللہ پڑھ لیا کہ معنی حروف پڑھ لیا، نہیں، صرف اتنا نہیں، کلام الہی کے معنی ہیں کہ الفاظ بھی اس میں داخل ہیں، معنی اور مطالب بھی اس میں شامل ہیں. کلام کا مطلب الفاظ بھی اس میں داخل، کلام کے اندر معنی اور مطالب بھی داخل ہیں. چنانچہ حق تعالی نے کلام اتارا اور ساتھ ساتھ پیغمبر کو اتارا، اور پیغمبر معنی اور مطالب کو بیان کرتے تھے، اسی لیے پیغمبر کی زبان سے جو بات نکلی وہ پوری کی پوری قرآن مجید کی تشریح ہے. قرآن بھی محفوظ اور قرآن کے معنی اور مطالب بھی محفوظ، کہ پیغمبر کی ساری باتیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ بھی محفوظ. چنانچہ حفاظت کا جہاں نظام چلا ہے قرآن مجید کا، وہ صرف کلمات قرآن مجید کی ہی حفاظت نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معنی مطالب، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری حق تعالی نے دی. اسی لیے قرآن مجید کو کہتے ہیں قرآن صامت، خاموش قرآن. قرآن مجید کے حروف ہیں، اس میں تشریح نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف کا مستحق وہ اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، ہر ہر جہاں کا پالنہار ہے، اس میں کہیں مطالب اور تشریح نہیں ہے. الرحمن الرحیم، نہایت رحم والا، بے انتہا کرم کرنے والا ہے، معنی نہیں اس میں، الفاظ ہے. تو قرآن معنی نہیں بیان کر رہا ہے، مطالب نہیں کھول رہا ہے، اس کی وضاحت نہیں کر رہا ہے. اگرچہ کہ ہے قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تشریح کرتی ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن بالعموم قرآن الفاظ کو بیان کر رہا ہے. اس لیے قرآن کو کہتے ہیں قرآن صامت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں قرآن ناطق، بولنے والا قرآن، کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوگی وہ قرآن کی بات ہوگی. گویا قرآن جیتے جی بول رہا ہے اور وہ حضور کی زبان ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا، کہا جاتا ہے قرآن ناطق آپ ہے. یہ قرآن قرآن صامت ہے، خاموش قرآن، اس میں تشریح نہیں ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ قرآن ناطق ہے کہ اس کی پوری تشریح جتنی، جس کو ہم لوگ حدیث سے تعبیر کرتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، یہ تشریح ہے قرآن مجید. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ فرمایا گیا، اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں اس چیز کو جو آپ پر اتاری گئی. حضور کا کلام تشریح ہے اور اللہ کا کلام قرآن ہے، اسی وجہ سے دونوں چیزیں تلاوت کی جاتی ہیں. اب دیکھیں آپ کتنی چیزیں آپ کے سامنے کھلتی جا رہی ہیں. قرآن مجید کی بھی تلاوت ہوتی ہے اور احادیث مبارکہ کی بھی تلاوت ہوتی ہے، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے؟ اس کے بھی 30-30 پارے ہیں، اور روزانہ لوگ تمام پاروں کو پڑھتے ہیں. کوئی 10 پارے پڑھتا ہے، کوئی 30 پارا پڑھتا ہے، کوئی مہینے میں ختم کرتا ہے، کوئی ہفتے میں ختم کرتا ہے، کوئی اور اپنے عادت کے مطابق. آپ کو صرف قرآن مجید کے معلوم ہے کہ قرآن ختم کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کی بھی تلاوت ہوتی ہے اور اس کا اہتمام ہے، ایسا نہیں ہے، اہتمام سے پڑھتے ہیں شروع سے لے کر اخیر تک، اتنے دور اتنی تلاوت، جیسے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے احادیث مبارکہ کی بھی. چنانچہ قرآن کو کہتے ہیں وحی متلو. عام طور سے تلاوت کی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. اس لیے قرآن کو کہتے ہیں وحی متلو، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے بالعموم. اور احادیث، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بات کہی گئی، یہ قرآن کی تشریح، یہ بھی وحی ہے، لیکن وہی غیر متلو جس کی تلاوت کا عمومی اہتمام نہیں، تلاوت نہیں کی جاتی. لیکن تلاوت نہیں کی جاتی مطلب آپ نہیں کرتے ہیں، عام لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو برابر اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، حدیث شریف ہے نا، جو باقاعدہ پڑھتے رہتے ہیں اسے. وہ بھی وہی ہے اور یہ بھی وہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جتنے الفاظ تو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر، لیکن جو بات کہتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، وہ اللہ کی بات ہے. ما ينطق عن الہوى، آپ خواہش سے نہیں بولتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کے دل مبارک پر کی جاتی ہے. فرق صرف اتنا ہے، وہ بھی وحی، یہ بھی وحی، وہاں الفاظ بھی وحی ہیں. ہاں، قرآن مجید میں الفاظ بھی وحی کے ہیں اور معنی بھی وہیں کے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، وہ الفاظ تو وہی نہیں ہے لیکن معنی پورے کے پورے وہی ہیں. حضور اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ نہیں بولتے تھے، ایک لفظ نہیں بولتے تھے، یاد رکھیے ہمیشہ. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ غصے میں ہوں یا ذرا سا آپ کے مزاج پر سختی آئی ہوئی ہو، اس وقت کی باتیں بھی ہم نوٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا غصے کی حالت میں ہو، ٹھنڈے حالت میں ہو، ہر بات آپ نوٹ کر سکتے ہیں، ہماری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. یہ پابندی تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ تعالیٰ کی طرف سے نکلتے تھے باتیں، آپ الفاظ آپ کے ہوتے تھے لیکن باتیں حق تعالیٰ کی ہوتی تھی. اسی لیے آپ نے فرمایا کسی وقت بھی اس کو نوٹ کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں تک کہ آیتوں کی تشریح جب صحابہ اکرام پوچھتے تھے کہ حضور اس کی کیا تشریح ہے، اور آپ کو اگر معلوم نہیں ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے ابھی نہیں، بعد میں بتائیں گے. اور جبرائیل جب آتے تھے تو پھر ان سے پوچھتے تھے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، جبرائیل پوچھ لو. حضرت جبرائیل پوچھ کر بتاتے تھے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، تب بتاتے کہ لوگوں اس آیت کا یہ مطلب ہے. تو قرآن، یہ قرآن ہے، قرآن سامد ہے، اور تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ بھی قرآن، قرآن ناطق ہے، بولنے والا قرآن، تشریح کرنے والا قرآن. پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یہ تشریح ہے قرآن مجید. اس لیے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن صرف کلمات اور الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن الفاظ کا بھی نام ہے اور معنی کا بھی نام ہے. اور وہ معنی کہاں ہے؟ وہ معنی احادیث مبارکہ میں. اس لیے جہاں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے دی ہے، وہیں حدیث کی بھی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. چنانچہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے دشمنوں نے اور مستشرقین نے اس حدیث کے اندر بھی تشکیق اور شکوک پیدا کرنے کے لیے، اور اس کے اندر بھی تحریف پیدا کرنے کے لیے آخری درجے کی وہ کوشش انہوں نے، ناکام کوشش کی. لیکن کیا آپ کو ہم بتائیں، کتابوں کے انبار پڑے ہیں کہ کس کس طرح سے حق تعالیٰ نے حدیث کی بھی حفاظت فرمائی. مستقل فن اللہ نے جاری فرمایا، جس فن کے ذریعے سے حدیث کی ایسی حفاظت ہوتی ہے، درایت کی، روایات کی، معنی کی، یہ اپنے اپنے جگہ پر ایک سمندر ہے. درایات سمندر ہے، روایات سمندر ہے، اور اس کے پھر الگ الگ فنون ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ ایک آدمی اس میں ایک لفظ کو بھی گڑبڑ نہیں کر سکتا. 6 لاکھ انسانوں کی سننے کی بات آپ کو عرض کرتے ہیں، 6 لاکھ انسانوں کی ہسٹری اور تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس ہو رہا مسلمانوں کے پاس، جنہوں نے اس کلام رسول کو محفوظ رکھنے کے لیے خدمت کی ہے. اور ایسی تاریخ موجود ہے کہ آپ کو اپنی تاریخ بھی معلوم نہیں ہے. اس کا چیلنج ہے، آپ سے کہتے ہیں چیلنج کے ساتھ، آپ اپنی ذات کے متعلق اپنی معلومات نہیں رکھیں گے. اتنے 6 لاکھ انسانوں کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ ایسا تاریخی کام ہے کہ ساری امت اس کے اندر ناکام اور فیل ہے. کوئی عزم، کوئی دنیا کا مذہب اور کوئی دنیا کی قوم اس تاریخ کو پیش کر نہیں سکی، اور وہ اپنا ہتھیار ڈال دیتی، اپنی پوری طاقت کا اظہار کر دیتی ہے برملا کہ ایسی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے جتنی تاریخ مسلمانوں کے پاس. 6 لاکھ انسان، جس کو ہم لوگ راوی کہتے ہیں، حدیث کو بیان کرنے کے لیے راوی آتے ہیں. مثلا حدیث ایسے نہیں بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ہے، نہیں، غلط ہے، آپ کو حق بھی نہیں ہے ایسے کہنے کا، آپ ممکن ہے جھوٹ کہہ رہے ہو. ایک عام تم زبان میں لوگ کہہ دیتے ہیں حدیث ہے، حدیث ہے، یہ پبلک کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک یہ کہنا جائز نہیں ہے اس کو، جب تک کہ وہ سند کے ساتھ بیان نہ کرے. اب آپ کہیں گے آپ کو سند کہاں آیا، ہم کو بھی یاد نہیں، لیکن سندیں موجود ہیں ہمارے پاس بھی، ہم الٹم نہیں کہیں گے، ہم جو کہیں گے ہماری سند کے ساتھ کہیں گے، میں نے یہ روایت میرے فلاں استاد سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی. ایک ایک حدیث پر ہمارے پاس سند رہتی ہے، ہم بلا الٹم بات نہیں کہیں گے. چنانچہ یہ سند پہنچتے 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 اس کا آخری سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کہتے ہیں سند. ایسے 6 لاکھ انسانوں کی ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے جو دنیا کی کوئی قوم نہیں پیش کر سکے. زندگی کیسی کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. اگر انہوں نے دھوکہ دیا، جیسے کسی نے کہا کہ اپنے جانور کو ہاتھ پھیلایا، با 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 آئیے دا 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 دا، یا کوئی بھی اس طرح کے الفاظ کہیں، اور ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو پڑھنے کے لیے جو طالب علم ان کے یہاں آیا وہ سیدھے واپس چلا گیا. اب استاد صاحب ان کو بلا رہے ہیں, فلاں صاحب آئیے واپس آئیے. کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں واپس جا رہے ہیں. کیوں آئے تھے؟ آپ سے پڑھنے آئے تھے, آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے, حدیث معلوم کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن ہم واپس جا رہے ہیں, آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ سے حدیث سنی جائے. کیوں؟ کیا چیز آپ نے ہم نے دیکھی؟ آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ جانور کو دھوکہ دے کر بلا رہے ہیں, ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور جانور کو دھوکہ دے رہے ہیں, آئیے آئیے آئیے. واہ 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 واہ. جب آپ جانور کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو اللہ کے رسول کی حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. اس لیے آپ سے حدیثیں حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں. چلیے ختم. ایسے نیک بخت اور صالح ترین انسانوں کی ہسٹری 6 لاکھوں کی ہے, ایسے الٹب نہیں, ہم جیسوں کی نہیں. اس طرح سے حق تعالیٰ نے اس فن کو, فن حدیث کو بھی محفوظ رکھا ہے. حق تعالیٰ اس کی سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ.